فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يعلم بأن الله يرى وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں. اچھا پہلے تو بھائی یہ وضاحت کر دوں یہ مائک کس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہاں مستورات کی وجہ سے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی, مستورات کی وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یرا, کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ بس جتنا جہاں تک ہو سکے. اچھا اچھا صحیح ہے. فرمایا کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کی مثال یوں ہے, جیسے آج کل کیمرے لگائے جاتے ہیں, سی سی کیمرے, کلوز سرکٹ کیمرے لگا دیے جاتے ہیں. ملازمین کام کر رہے ہیں مگر ان کو دیکھا جا رہا ہے, مانیٹر کیا جا رہا ہے, اسکرین پہ دیکھا جاتا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, ملازمین بھی جانتے ہیں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, ہمیں دیکھا جا رہا ہے, لہذا وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, کسی دوسری لایانی چیز میں, دوسری چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے. میرے دوستو, اس کیمرے کی وجہ سے وہ صحیح صحیح کام کرتے ہیں. یہ کیمرہ تو خالی ان کے ہاتھ پیر وغیرہ چہرہ دکھا دے گا, اور اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ ہمارے دل پر بھی ہے. یہ کیمرہ دل کو تھوڑی دیکھ سکتا ہے کہ دل میں اگر کوئی اس کمپنی کو جس میں وہ ملازمت کر رہا ہے اور اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے کیمرے سے, مگر اسی کمپنی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے, غبن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, کچھ بےایمانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, تو وہ کیمرہ اس کو نہیں جان سکتا. وہ تو خالی اس کے چہرے کو, اس کی حرکات اور سکنات کو محفوظ کر کے اور دکھا دے گا, لیکن اللہ تعالی ہم کو ایسے دیکھ رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دل پر بھی ان کی نظر ہے کہ ہمارے دل پر کیا خیالات گزر رہے ہیں, ہماری نظر پر بھی ان کی نظر ہے, ہمارے کانوں پر ان کے کان ہیں, ان کی سماعت ہے, وہ سن رہے ہیں کہ ہم کانوں سے کیا سن رہے ہیں, ہماری زبان پر ان کی نظر ہے, ہمارے ہاتھوں پیروں پر ان کی نظر ہے. یہ کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, ہاتھوں سے کیا کام لے رہا ہے, ہونٹوں سے کیا کام لے رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے یہ کیمرے جن کی وجہ سے ملازمین صحیح صحیح کام کرتے ہیں, کہ ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے, اسکرین پر ہمیں دوسرے کمرے میں دیکھا جا رہا ہے, تو صحیح صحیح کام کرتے ہیں, کسی غلط کام میں مشغول نہیں ہوتے. تو بھائی اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں, وہ کیمرہ تو دل کو نہیں دیکھتا, اللہ تو ہمارے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں. انہو علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں, جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, یا علم, یہ 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 ترجمہ ہے ایک آیت کا, یا علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے دل جو چھپاتے ہیں جو مخفی تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. کوئی پتہ نہیں گرتا کہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے. زمین کی اندھیریوں کے اندر جو دانا چھپایا جاتا ہے, ولا حبة في ظلمات الارض, وہ بھی اللہ کے علم ہے. ولا رطب ولا يابس, ہر خشک اور تر چیز اللہ کے علم ہے, اللہ جانتے ہیں, اللہ کی اس پر نظر ہے. لہذا اگر یہ احساس حاصل ہو جائے, یہی ایک آیت ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہر وقت یہ احساس ہو جائے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو یہ احساس یہاں تک تھا, یہاں تک تھا کہ حضرت سوتے ہوئے بھی حضرت کی ٹانگیں پھیلتی نہیں تھیں, سکڑی رہتی تھیں. تو خادم نے ایک مرتبہ عرض کیا, حضرت یہ آپ کی کیا عادت ہے کہ آپ ٹانگیں پھیلاتے نہیں ہیں, سوتے وقت نیند کے عالم میں بھی آپ کی ٹانگیں سکڑی رہتی ہیں. فرمایا ارے میاں جاؤ رہنے دو. تو اس نے کہا نہیں حضرت بتا دیجئے. فرمایا ارے نادان, کیا کوئی غلام بھی اپنے آقا کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے؟ کیا کوئی غلام بھی اپنے آقا کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے؟ بتائیے. اس قدر یہ ہیں اللہ والے جن کو ایسا استحضار حاصل ہے کہ نیند میں بھی یہی حالت ہے. ہمارے دادا شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے سے کئی دفعہ ہم نے یہ سنا. ہمارے دادا شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ذات کا استحضار کا ایسا غلبہ طاری ہوا, 2 مہینے تک انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا. 2 مہینے تک آسمان کو دیکھا ہی نہیں. اور کبھی یوں فرماتے تھے اے یا ربی معاف فرما دیجئے. ایسا حضرت والا فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہوں. جب حضرت دعا فرماتے تھے, مناجات ہوتی تھی, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہوں. یہ وہی ہے استحضار کہ اللہ موجود ہے. کہو یہ عشق سے چھیڑے تو ساز ہستی کو, کہو یہ عشق سے چھیڑے. اظہر غونڈوی ہے یہ رحمۃ اللہ علیہ, تاجد گزار شاعر, جگر مراد آبادی کے استاد. کہو یہ عشق سے چھیڑے تو ساز ہستی کو, ہر ایک پردے میں ہے نغمہ ہول موجود. اگر اللہ کا عشق, اللہ کی محبت ہماری ہستی کے سانس کو چھیڑ دے, یعنی ہمارے دل میں آ جائے اللہ کا عشق, ہماری رگ رگ میں سما جائے, میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑے پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. خواجہ صاحب فرماتے یہ محبت پھر خالی دل میں نہیں رہتی, یہ ہاتھوں میں بھی آتی ہے. پھر ہاتھوں سے گناہ نہیں ہوتے, پھر ہاتھوں سے غلط کام, یہ آنکھوں میں بھی آ جاتی ہے. اللہ کی محبت رگ رگ میں دوڑے پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں. اور یہ ایسے نہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بشری نورا وفی قلبی نورا واجعل فی عینی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا. تو اے اللہ میرے گوشت میں, میری پوست میں, گوشت پوست میں, کھال میں اور آنکھوں میں, خون کے اندر, میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنا نور عطا فرما دیجئے. یہ نور کیا چیز ہے؟ بس اس کو آپ یوں تعبیر کر لیجئے کہ میری رگ رگ میں آپ کی محبت سما جائے. حضرت ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دعا فرماتے تھے, آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں, کبھی یوں بھی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے, باتیں فرماتے تھے باتیں. یہ کب باتیں ہوتی کب ہیں؟ جب باتیں تو اس سے ہوتی ہیں جو قریب موجود ہو, بس اللہ کی ذات کا اس قدر استحضار ہمارے اقابے کو حاصل تھا. اور وہ یہی آیت ہے علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا بندے کو یہ نہیں پتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, یہ جو شہ رگ ہے ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ, انسان اس انسان سے ہم اس شہ رگ سے, اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ اکبر, ہمارے بزرگوں نے تو دین کو آپ یوں سمجھیں کہ مثالوں سے چٹکیوں میں سمجھا دیا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اس وقت گوند وغیرہ لگائی جاتی تھی لفافوں کو بند کرنے کے لیے, تو وہ گوند لگائی گئی وہ پتہ نہیں چلتی, بلکہ بعض اوقات اس میں گوند لگی ہوئی ہوتی ہے, تھوڑی سی اس کو تری لگا دی جائے وہ چپک جاتا ہے. تو فرمایا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ بالکل چپکا ہوا ہے, ان دونوں کاغذوں میں, یعنی جو دو کاغذ مل گئے آپس میں, کاغذ کے دو ٹکڑے آپس میں مل گئے لفافے کو بند کرنے سے, فرمایا بتاؤ یہ گوند کتنی قریب ہے, کتنا چپکے ہوئے ہیں؟ یہ اس اوپر کے کاغذ سے بھی زیادہ قریب ہے, نیچے کے کاغذ سے یہ اس اوپر کے کاغذ سے زیادہ قریب ہے, حالانکہ پتہ نہیں چل رہا, نظر بھی نہیں آ رہی. اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یا اللہ, اگر اے نبی آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ان سے. یہ قریب ہے نا, قریب, قریب ان پر جو تنوین ہے نا, یہ تعظیم کے لیے ہے, تنوین تعظیم کے لیے بھی آتی ہے, یہ دو پیش جو لگے ہوئے یہ تنوین کہلاتے ہیں, تعظیم کے لیے بھی آتی ہے, مطلب یہ ہوا میں ان سے بہت قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی جاؤ, یہ قرآن کی آیتیں ہی تو ہیں, تم جہاں بھی جا رہے ہو جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ارے ظالموں, اللہ تمہارے عمل پر نظر رکھے ہوئے. میرے دوستو, اللہ تو اللہ ہے, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ کی مثال تو سب سے اعلیٰ ہے. گناہ کرتے وقت اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہو چھپ کر, اور اس کو کوئی ایسا بچہ دیکھ رہا ہو جو نابالغ ہو, وہ اس گناہ کو جانتا بھی نہ ہو کہ یہ کیا گناہ ہے, تب بھی اس آدمی کے گناہ کا سارا, جب اس کو پتا چلے گا ارے یہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے, سارا کا جیسے اس سے آنکھیں ملی بچے کو دیکھ لیا, اس نے بچے نے اس کو دیکھ لیا, سارا گناہ کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, سارا گناہ کا جوش ناک کے راستے سے نکل آئے گا باہر کہ یہ دیکھ رہا ہے بچہ مجھے. اور اگر یہ استحضار ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں پھر گناہ ہوگا. ایک بچے سے ہم ڈر جاتے ہیں, گناہ کا سے رک جاتے ہیں, ایک بچے سے ڈر کر یہ بچہ دیکھ رہا ہے, سارا گناہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا, سارا مزہ جو حرام لذت کچھ آئی تھی یا کچھ اور اٹھانے والے تھے وہ سب ختم ہو گئی, وہ سب کرکری ہو گئی, سب مزہ کرکرا ہو گیا, خاک میں مل گیا تھا. الم یعلم بأن اللہ یرا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ارے کیا گناہ کر رہا ہے, اللہ تیرے شہ رگ سے زیادہ تجھ سے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, میں جواب دیتا ہوں دعا کر, مجھ کو جو مجھ کو پکارتا ہے اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اذا دعان, یہ ہے یہ ایک آیت کافی ہے، اگر یہ ایک استحضار کافی ہے، علم یعلم بی ان اللہ یرا کی ایک آیت کافی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک 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 مراقبہ سکھایا تھا، اور اس مراقبے کا نام حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس مراقبے کا نام یہی رکھا تھا، علم یعلم بی ان اللہ یرا، علم یعلم بی ان اللہ یرا، یہی اس مراقبے کا نام ہے. کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. بس جس شخص کو، جس ایمان والے کو یہ استحضار حاصل ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ایسا اس پر فضل و کرم ہوگا کہ اس سے پھر گناہ احیاناً ہوں گے، عادتاً نہیں ہوں گے. ایک ہے عادت بنا کر گناہ کرنا، اور ایک ہے احیاناً کبھی کبھی گناہ ہو گیا. میرے دوستو، کبھی کبھی تو کرائے جاتے ہیں. ہاں، ہم حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی گناہ کروائے جاتے ہیں. میرا بندہ بہت تقوا سے رہ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس میں عجب آ جائے. تقوا کا بھی عجب ہوتا ہے، تقوا بھی اپنے ساتھ عجب لے کر آتا ہے بعض اوقات، جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، ناز تقوا سے تو اچھا ہے نیاز رندی، جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے. یعنی بعض اوقات تقوا سے بھی ناز آ جاتا ہے، اس ناز کو اللہ ختم فرماتے ہیں، کبھی کبھی گناہ کروا دیتے ہیں اللہ والوں سے، مگر فوراً توفیق ہوتی ہے. اللہ والوں کی توفیق بھی، توبہ بھی ان کے مقام کی توبہ ہوتی ہے. تو جس کو یہ استحضار حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اس سے احیاناً گناہ ہوگا، کبھی کبھار، اور احیاناً ہوگا، اور توبہ کی توفیق بھی فوراً ہوگی، توبہ کی توفیق بھی فوراً مل جائے گی، فوراً رو دھو کے اللہ کو منا لے گا. جیسے مچھلی پانی سے باہر آ جائے تو کیسی تڑپ جاتی ہے، کس طرح بے چین ہوتی ہے، اسی طرح اللہ والے جب ان سے گناہ ہو جائے تو ایسے ہی بے چین ہو جاتے ہیں. جب تک کہ ان مچھلی دوبارہ پانی میں چلی جائے تو اس کو چین اور سکون دوبارہ مل جاتا ہے. تو اللہ والوں کو بھی سکون اس وقت ملتا ہے جب توبہ روز ہو کر اللہ کو منا لیں. اب وہ مجھے یاد آیا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے مربی اول، دو انتہاؤں کو اپنے دونوں شعروں میں، ایک شعر حضرت والا کا ہے اور ایک شعر مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا ہے. اب آپ دیکھیے میں آپ کو کیا دلچسپ چیز پیش کر رہا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کے بعد کی ابتدائی حالت کو بیان فرمایا ہے، اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس حالت کو بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ والوں سے گناہ ہو جائے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حالت کو بیان فرمایا کہ جب اللہ والوں سے گناہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کے احساس کیا ہوتا ہے، کیا احساسات جذبات ہوتے ہیں. اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں اس حالت کو بیان فرمایا ہے کہ جب ان کی آخری حالت کیا ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے. اب پہلے حضرت والا کا شعر سنیے، یہ ابتدا ہے، ابتدا یہ ہے، گریے غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، گریے غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم. یہ اشعار شاید سب سے پہلے میں شاید لگا دیا میں نے، کیونکہ وہ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے مجھے حضرت والا کی وہ، یعنی جب یہ آئینہ محبت پر کام ہو رہا تھا، تو اس وقت ہم حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ کام کرتے تھے، تو اس وقت حضرت والا کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے وہ جو پرچے تھے حضرت میر صاحب دیتے تھے، اس میں پھر ہم اتارتے تھے اس کو، پھر وہ کتابت ہوتی تھی. تو سب سے پہلے جب یہ اشعار حضرت میر صاحب نے مجھے دیے تھے، تو میں اس دن رات کو وہیں رکا تھا، پھر اگلے دن خانقاہ میں مجلس تھی، صبح کی مجلس میں حضرت والا نے جب مجھے حکم فرمایا کہ کچھ سناؤ، تو میں نے یہ اشعار سنایا. اللہ، اس کا پہلا شعر ہے، اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم، یہ عشق کا فیض ہے کہ خاک سے بنا ہوا انسان اس کا قدم کہاں جا رہا ہے؟ آسمان پہ، آسمانوں پہ پہنچ گیا. اسی نظم کا شعر ہے کہ گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم. گناہ کرنے سے اللہ والوں کو غم ہوتا ہے، حضرت والا فرما رہا ہے رو اے میرے غم کے آنسوؤں، تم ابھی مت رکو. گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم. کیا عجب ہے کہ اللہ کا کرم جوش میں آ جائے اور گناہوں کی معافی ہو جائے. یہ ابتدائی حالت ہے گناہ کرنے کے بعد اللہ والوں کی، گناہ کے ہو جانے کے بعد. ان سے ابھی احیاناً گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لفزش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ بسا اوقات کروائے جاتے ہیں گناہ اللہ والوں سے. اس لیے کار پاکارا قیاس خود مگیر، گھر سے مانند در نوشتن شیر و شیر. اللہ والوں کو اپنے جیسا مت سمجھو، اگرچہ کہ ان کی بھی آنکھیں ہیں، ناک ہیں، کان ہیں جیسے ہماری. تو مولانا روم فرماتے ہیں شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں، مگر شیر جنگل کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور شیر دودھ کو کہتے ہیں. دودھ اور شیر میں کتنا فرق ہے؟ تو ایسے ہی فرق تو اللہ والوں میں بھی آپ میں، شکل و صورت، آنکھ، ناک، کان، ان کی بھی آپ کی جیسی ہے، مگر بہت فرق ہے. جیسے شیر اور شیر میں فرق ہے، ویسے ہی فرق ہے. کار پاکارا قیاس خود مگیر، گھر کے مانند در نوشن. لکھنے میں دونوں برابر ہیں، شیر اور شیر ایک جیسے ہیں. لکھنے میں، پڑھنے میں الگ ہو جاتے ہیں شیر اور شیر، لیکن لکھنے میں تو آپ ایک ہی جیسا لکھیں گے. تو دیکھنے میں اللہ والے اور ایک گناہگار آدمی ایک ہی جیسے لگتے ہیں، مگر تو اس کی بھی فرض کر لیجئے، اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہو اور آنکھیں اس کی بھی ہیں، کان ناک وغیرہ سب اس کے ہیں. تو ابتدائی حالت یہ ہے، گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم. اب انتہائی حالت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے بیان فرمائی، فرمایا کہ اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، اور یہاں کہا جا رہا ہے اب تو تھم. یہ کب؟ یہ انتہائی حالت، جب توبہ کر لیتا ہے آدمی، روتا ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ایک آواز دل میں آ جاتی ہے کہ بس کرو. دل میں ایک ٹھنڈک، اطمینان اللہ عطا فرما دیتے ہیں، بس اب بس کرو، ہو گیا، بس بہت ہو گیا. اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ناگواری ہو جائے کہ اب کیوں اتنا رو رہے ہو، بس کرو، اتنا نہ رو. اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. بدر کی رات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، دل پھٹتے تھے. عرض کیا کہ بس اللہ نے آپ کی سن لی، اب بس کر دیجئے اے اللہ کے رسول، اب بس کیجئے، اللہ نے سن لیا آپ کی. روتے روتے یہ حالت ہو جاتی ہے، لوگوں کو رحم آنے لگتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حاجی صاحب مکہ مکرمہ میں تو تھے ہی، رہتے ہی وہیں تھے، بیت اللہ میں حاضر ہوئے اور رونا شروع کیا. رات کا وقت تھا، صبح ہو گئی صبح، اور ایک شعر پڑھتے رہے، اے خدا ہی بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ، قیامت کے دن اس بندے کو رسوا نہ کیجیے گا، اگر میں برا ہوں تو میری برائی کو لوگوں پر ظاہر نہ کیجیے گا. اے خدا ہی بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن. سر من، اے اللہ میرے راز کو پیدا مکن، ظاہر مت کیجیے. پیدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. گر بدم من سر من پیدا مکن. تو فرمایا ہمارے دل پھٹے جا رہے تھے، ہمیں رحم آ رہا تھا حاجی صاحب کے اوپر کہ اتنا رو رہے ہیں. روتے روتے رات گزار دی یہی شعر پڑھتے ہوئے. بھائی آقا کا جب یہی حال ہو تو غلاموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. سچا غلام تو اپنے آقا کے نقش قدم پر ہوتا ہے. اب سنیے آقا کا حال, آقا کا حال, یہ تو غلام کا حال سنایا گیا, اب آقا کا حال سنیے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دی, یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے لیے حاضر خدمت ہو گئے, فجر کے لیے اٹھانے کے لیے, اطلاع فرمانے کے لیے حاضر خدمت ہو گئے. اور وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر اے اللہ آپ ان کی مغفرت فرما دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں, ان تعذبہم اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں, آپ کو حق حاصل ہے عذاب دینے کا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں, اور مراد حضور کے قلب مبارک میں اپنی امت ہوگی, اے اللہ رو گویا ساری رات امت کے لیے روئے. اِن تُعَذِّبْهُمْ اگر آپ میری امت کے لوگوں کو عذاب دیں, کیونکہ ان حضور کے لیے تو بخشے بخشائے ہونے کا اعلان ہو چکا تھا, حضور کے لیے تو یہ فرمایا جا چکا تھا, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, آپ بخشے بخشائے ہیں تو یہ کس کے لیے روئے؟ اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں تو یہ آپ عزیز ہیں, حکیم ہیں, زبردست قوت والے ہیں اور حکمت والے ہیں. یہ آیت پڑھتے رہے روتے رہے, پڑھتے رہے روتے رہے, یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی. تو بس بھائی ایک آیت ہے کافی, اگر ہم استحضار کر لیں اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. جب گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو نا دل میں, گناہ کا موقع ہو, گناہ کا تقاضا ہو, اس وقت یہ آیت ہی پڑھ لیں. میں چلیے میں آپ کو گناہ سے بچنے کا نسخہ بتا رہا ہوں. علم یعلم بأن اللہ یرا, کہ اللہ فرماتے ہیں کیا بندے کو اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا بندے کو نہیں معلوم کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ بس یہ آیت پڑھ لیں انشاءاللہ گناہ سے بچاؤ نصیب ہو جائے گا. گناہ کے تقاضے کے وقت اس آیت کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ سوچ لیں. الم یعلم بأن اللہ یرا, کیا بندے, کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا, ایک بچہ بھی اگر دیکھ رہا ہو گناہ کرتے ہوئے تو گناہ کا جوش, گناہ کی لذت سب ختم ہو جاتی ہے. جوش خاک میں مل جاتا ہے, لذت ختم ہو جاتی ہے, مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے سفر بھی فرماتے تھے, حج اور عمرے بھی فرماتے تھے, سیر و تفریح بھی فرماتے تھے. اور سیر اور تفریح کرنی چاہیے, اور صوفیوں کو تو خاص طور پہ کرنی چاہیے. حضرت والا نے فرمایا جو جو شخص گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہو, غم اٹھا رہا ہے دل پر اور دل کی حرام خواہش کو پورا نہیں کر رہا, یہ اگر کچھ دیر ہنسے بولے گا نہیں, سیر و تفریح کے لیے نہیں جائے گا, تو اس کا نفس ایسا رسی توڑا کے بھاگے گا پھر قابو کرنا مشکل ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا وہ اس کا نفس یوں کہے گا یہ صوفی تو ہمیں غم تو بہت دیتا ہے, ہمیں کوئی حرام لذت فراہم ہی نہیں کرتا اور کوئی تفریح بھی نہیں, حلال لذت بھی نہیں دیتا ظالم, تو بس بھاگو اس کے پاس. پھر وہ ایسے گناہ کروائے گا کہ یہ صوفی بھی حیران رہ جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یاد رکھو بھائی, یہ بہت بڑا تصوف ہے جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے پیش فرمایا امت کو, اور میں تو آج کرتا ہوں, میری تو کایا اسی سے پلٹی ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ حلال حلال ایک نہ چھوڑو اور حرام ایک نہ کرو. کبھی یوں فرماتے تھے گناہ مت کرو باقی سب کچھ کرو. لو بھائی اور کیا چاہیے آپ, گناہ مت کرو بھائی باقی سب کچھ کرو. کتنی چھوٹ ہے بھائی اس میں, کتنی آزادی ہے. تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تو اس جملے میں کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے, گناہ نہ کرو یہ اسیری ہے اور رہائی کیا ہے, باقی سب کچھ کرو یہ رہائی ہے. دونوں چیزیں موجود ہیں, اسیری یعنی قید بھی موجود ہے اس میں اور رہائی بھی موجود ہے. اور کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے؟ فرمایا گناہ مت کرو باقی سب کچھ کرو. بڑا مزیدار ملفوظ ہے یہ. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ جب دل پر غم اٹھا کر تم گناہ سے بچو گے اور پھر غم بھی اٹھاؤ گے گناہ سے بھی بچو گے اور حلال بھی تفریح بھی فراہم کرو گے نفس کو. کسی وقت نفس نے کہا کہ ہمیں آج مرنڈا پلاؤ تو آپ پی لیجئے. اگر وہ کہے کہ آج ہمیں گنے کا رس پینے کو جی چاہ رہا ہے تو آپ پی لیجئے. آج ہم بریانی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بریانی پکوا لیجئے. اگر آپ کے وسعت میں ہو, نفس اگر حلال خواہش کر رہا ہو اور آپ کے وسعت میں ہو, یہ نہیں کہ ہمیں 15 کروڑ روپے کا گھر دلواؤ, جو آپ کی وسعت میں ہو, نفس کی خواہش ایسی خواہش جو آپ کی وسعت میں ہو آپ اس کو پورا کر سکتے ہوں تو آپ ضرور اس کو پورا کیجئے. اس سے ہوگا کیا کہ جب نفس حرام خواہش کرے گا تو آپ اس کی گردن پکڑ سکتے ہیں کہ ظالم جب تو نے حلال خواہش کی تھی اور میرے بس میں بھی تھی تو میں نے تجھے وہ فوراً حلال خواہش فراہم کی تھی, اس پر عمل کیا تھا, اب تو کس منہ سے مجھے حرام کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے؟ جب آپ یہ کہیں گے تو یہ نفس فوراً پیچھے ہٹ جائے گا کہ ہاں ہاں صوفی صاحب آپ ہی آپ صحیح فرماتے ہیں, اس کے تقاضے فوراً ختم ہو جائیں گے. بس یہ بہت بڑا تصور ہے کہ حلال جو آپ کے بس میں ہو, نفس کی حلال خواہش, نفس کہتے ہی اس کو ہے, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کو نفس کہا جاتا ہے, اور مرغوبات شرعیہ نفس نہیں ہے. مرغوبات طبعیہ شرعیہ کا نام نفس نہیں ہے. جو مرغوبات طبعیہ ہوں, طبعی خواہشیں ہوں لیکن وہ غیر شرعی نہ ہوں, یہ نفس نہیں ہے. لہذا آپ فوراً ان خواہشات کو پورا کر دیجئے جو آپ کے بس میں بھی ہوں, تو بس پھر کیا ہوگا کہ آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ جب نفس آپ سے کہے گا ہمیں فلاں گناہ کی لذت فراہم کرو, ہمیں فلاں گناہ کی لذت فراہم کرو, تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں جب تو نے حلال خواہش کی تھی میں نے پورا کر دیا تھا, اب تو حرام کس منہ سے کہتا ہے؟ بس جیسے ہی آپ یہ کہیں گے فوراً اس کے تقاضے ختم ہو جائیں گے, سارے تقاضے اس کے دب جائیں گے. نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی, روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر. بس اسی نفس کے گندے تقاضوں سے ایسی انبن کا طریقہ بہت مزیدار طریقہ ہے یہ کہ آپ حلال پوری کیجئے. جب بریانی کوفتے کا جی چاہ رہا ہو ضرور کھائیے, پکوا لیجئے گھر میں, اور اگر مجبوراً بازار سے کوئی چیز کھانی پڑ جائے تو جگہ اور برتن تبدیل کر کے کھائیں, جگہ بھی تبدیل کریں یعنی اس جگہ نہ کھائیں اور برتن بھی تبدیل کریں. جب آپ اللہ والوں کی برکت کو مانتے ہیں کہ اس برتن میں فلاں اللہ والے نے پانی پیا تھا, اس گلاس میں فلاں اللہ والے نے پانی پیا تھا, تو گناہگار لوگوں کی نحوست بھی ماننی پڑے گی. جہاں پہ شرابی کبابی آ کے بیٹھتے ہیں جس جگہ پر, اس کی نحوست بھی ماننی پڑے گی آپ کو. جس جگہ پہ اللہ والے بیٹھتے ہیں اس کی برکت کو آپ مانتے ہیں تو اب آپ کو جہاں گناہگار بیٹھتے ہوں, شرابی کبابی گالیاں دینے والے بیٹھتے ہوں, ان کو وہاں کی نحوست بھی آپ کو ماننی پڑے گی. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, اے دنیا والو تم نظر بد کو مانتے ہو, نظر بد کو مانتے ہو کہ اس کو بری نظر لگ گئی, حدیث میں اس کے نظر اتارنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا, تو اب اللہ والوں کی اچھی نظر بھی تو مانو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر و تفریح کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے, وہ صحابہ خشک صوفی نہیں تھے, وہ ہنسی مزاح بھی فرماتے تھے, خوش طبعی بھی فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں حضرات تشریف لے جا رہے تھے. حضرت علی کا قد چھوٹا تھا, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر لمبے قد کے تھے, دونوں کا قد لمبا تھا, حضرت علی پستا قد تھے. میں ہوں لمبا اور وہ ہیں پستا قد, جوڑ سارس کا ملائے تاج تھے, خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا قد لمبا ہے، حضرت تھانوی میرے شیخ فقط چھوٹا ہے، مگر دیکھیں ادب کا کیا لحاظ رکھا ہے، جوڑ سارس کا ملا ہے تاج سے. سارس جو لمبا جانور ہوتا ہے اس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے، اگرچہ وہ بہت لمبا ہوتا ہے لیکن تاج ترکی نسل کا تیز دوڑنے والا گھوڑا وہ سارس سے کہیں زیادہ مہنگا ہوتا ہے قیمت میں، تو اگرچہ قد میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن مہنگا ہونے میں اس سے زیادہ ہوتا ہے، قیمت سارس سے زیادہ ہوتی ہے اس کی. دیکھیے شعر میں بھی ادب، مذاق میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا، یعنی مزاح کے اندر بھی ادب کو ملحوظ رکھا ہمارے بزرگوں نے. میں ہوں لام اور لامبا کو لامبا کر کے لکھا ہے اس شعر میں، میں ہوں لامبا اور وہ ہے پستا قد، جوڑ سارس کا ملا ہے تاج سے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیر و تفریح کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، جب کھانا کھانے کے لیے کھانا پہلے سے تیار کر کے لے گئے تھے، جیسے آج کل ہم لوگ لے جاتے ہیں جب سیر و تفریح کے لیے، کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بھی لے جاتے ہیں، کھانے کے لیے بھی ساتھ لے گئے. جب کھانے وہاں بیٹھنے لگے کھانے کے لیے تو ایک چرواہے پر نظر پڑی، وہ جا رہا تھا وہاں سے بکریاں چرا تھا، فرمایا آؤ بھائی کھانا کھا لو، دعوت دی اس کو. تو اس نے کہا حضرت میرا تو روزہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے رمضان کی ایام بھی نہیں ہے، اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس نے کہا حضرت میں ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں. قرآن کریم دیکھیں، چرواہ ہے چرواہ، اور دیکھیں اس کا علم دیکھیں، میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں. دراصل یہ قرآن کی ایک آیت کی طرح اشارہ تھا، کلو وشربو بما اسلف، کلو وشربو ہنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اس آیت کی طرح اشارہ تھا کہ آج اے جنت والو آج خوب کھاؤ پیو، کیونکہ دنیا میں تم نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، مگر آج کوئی مجاہدہ نہیں، مجاہدوں کا وقت ختم، اب کھانے پینے کا انعامات کا دور شروع، آج خوب کھاؤ پیو، اب یہاں خوب کھانا پینا ہی ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا آؤ بھائی جنت کا عمل کر لیں. حضرت نے فرمایا جنت کا عمل کیا ہے؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمن دارالعلوم دیوبند، انہوں نے فرمایا بھائی کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگ گیا، بس آؤ چلو، وہاں پر اور کوئی عمل تو ہے نہیں، نہ نماز نہ روزہ، کھانا پینا ہی ہے، بس یہی جنت کا عمل، اس لیے کہہ رہا ہوں جنت کا عمل کر لیں. تو آج کے دن خوب کھاؤ پیو، دنیا میں جو مجاہدے ایام خالیہ تم نے گزار لیے، بس وہ گزار لیے. تو اس چرواہے نے یہ کہا کہ ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، یہاں روزے رکھوں گا تو وہاں جا کے اللہ کھلائیں گے پلائیں گے، یہاں بھوکا پیاسا رہوں گا اللہ کے لیے تو وہاں اللہ جنت میں مجھے کھلائیں گے پلائیں گے. یہ ہے ایام خالیہ. بہت متاثر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا ایسا کرو تو کچھ ہمیں بکری، اپنی بکریوں میں سے کسی بکری کا دودھ نکال کے ہمیں بیچ دو. اس نے کہا حضرت یہ بکریاں میری نہیں، میں مالک نہیں ہوں، میں تو ملازم ہوں، بکریاں تو کسی اور کی ہیں، میں تو بطور خادم کے ملازم کے بکریاں چراتا ہوں، اپنی اجرت لے لیتا ہوں. فرمایا اچھا. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا. فرمایا بھائی دیکھو ایسا کرو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، پیسے ہم سے لے لو، اور تم پیسوں کو اپنے کام میں لے آنا، اور مالک جب پوچھے کہ ایک بکری کیوں کم لایا ہے تو اس سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا کھا گیا. اور چونکہ اس زمانے میں ایسا عام طور پر ہوتا رہتا تھا، عام طور پر بھیڑیے آتے تھے اور بکریاں وہ دبوچ کے لے جاتے تھے، جوان بھیڑیے، ورنہ ایک جوان بھیڑیے ہوتے ہیں وہ. ورنہ ایک شاعر نے کہا ہے وقت پیری گرگے ظالم می شبت پرہیزگار، وقت پیری گرگے ظالم می شبت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری. یہ شاعر غضب کا شعر کہا ہے کہ بڑھاپے میں آ کر تو جو ظالم بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی بکری کو دبوچتا نہیں، اس لیے کہ اب دبوچ بھی نہیں سکتا، طاقت ہی نہیں رہی، بکری چھڑا کے بھاگ جائے گی اپنے جسم کو. وقت پیری گرگ ظالم، گرگ ظالم ظالم بھیڑیا بھی می شبت پرہیزگار وہ بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی جب بال کالے ہوں اس وقت توبہ کرو، یہ پیغمبرانہ شیوہ ہے. پاس جو کچھ تھا وہ صرف میں ہوا، اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو کچھ تھا وہ تو سب شراب کباب پہ خرچ ہو گیا، اب جب بوڑھے ہو گئے تو کیوں نہ مسجد سنبھالی جائے گی، اب رہا ہی کیا ہے آپ کے پاس. لیکن یاد رکھو اپنے ان بزرگوں کے اشعار اپنی جگہ، لیکن میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، اللہ کو بڑھاپے میں بھی کوئی مسجد اللہ والا بن جائے اللہ کو اس کی بھی قدر ہے، بڑھاپے میں بھی کوئی مسجد سنبھال لے اللہ اس کی بھی قدر فرمائیں گے، بلکہ ایسی قدر فرمائیں گے کہ اس کی جوانی بھی فرما بردار شمار فرما لے. یہ میں ایسے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، دلیل سن لیجئے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو توبہ کر لے اور ایمان اعمال والا بن جائے، نیک عمل کرنے لگے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیں گے. کیا مطلب ہے؟ ان کے نافرمان ماضی کو ہم فرما بردار ماضی شمار فرما لیں گے. تو اس آیت کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ بڑھاپے میں بھی کوئی مسجد سنبھال لے اللہ اس کی بھی قدر فرمائیں گے، بڑھاپے میں بھی کوئی اللہ والا بن جائے اللہ اس کی بھی قدر فرمائیں گے. اور بڑھاپے میں کیا، موت کے وقت ہی کوئی توبہ کر لے اللہ اس کی بھی قدر فرما لیں گے، مر رہا ہو تبھی توبہ کر لے. ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ قدموں سے پہلے روح نکلتی ہے، یہاں سے روح نکلنی شروع ہوتی ہے، پہلے ٹانگیں کمزور بالکل ٹانگیں بے جان ہو جاتی ہیں، پھر آگے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے. فرمایا زبان سے سب سے آخر میں نکلتی ہے روح، تاکہ کیا شاید اس میں یہی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ شاید اب توبہ کریں، اب توبہ کریں. یہاں سے سلسلہ شروع نہیں ہوتا کہ زبان سے پہلے روح نکلے، پھر یہاں سے نکلے، پھر سب سے بعد میں ٹانگوں سے نکلے، یہاں سے نکالنی شروع فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کی کیا رحمت ہے، کیا رحمت ہے اللہ کی، کیا اللہ کی عطا ہے. اور مسلمان تو مسلمان، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند اسیر مالٹا، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ہندو پڑوسی کو خواب میں دیکھا، مر چکا تھا ہندو، جنت کا لباس پہنے ہوئے جنت میں ٹہل رہا ہے. فرمایا ارے تو ہندو تھا، لوگ تو یہ سمجھتے تھے تو ہندو تھا، تجھے تو جلایا گیا وہاں آگ میں اور تو جنت میں. کہنے لگا حضرت وہ مرتے ہوئے انکہی کہہ لی تھی، مرتے ہوئے انکہی کہہ لی تھی. انکہی وہ کہتے تھے یعنی جس بات کو نہیں کہنا چاہیے، یعنی کلمے کو ہندو لوگ اس زمانے میں انکہی کہتے تھے. کہا مرتے وقت میں نے انکہی کہہ لی تھی، جب میں مر رہا تھا روح نکل رہی تھی، میں نے جلدی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا، اس کا یہ انعام ہے کہ میں یہاں ہوں جنت میں پہنچ گیا. لوگ سمجھ رہے ہیں میں ہندو مرا، مجھے جلایا گیا، مگر اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا. تو میرے دوستوں، ہم ایمان والے ہو کر اللہ سے مانگیں گے اللہ نہیں دیں گے. خیر وہ اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ میں تو یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں آپ کو دودھ نہیں بیچ سکتا، ایمانت امانت ہے. کتنا وقت ہے بھائی؟ پونے نو پر ہے نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے، بس ماشاء اللہ 8:08 ہو رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو، کہہ دینا بھیڑیا لے گیا اور وہ تم خرچہ تم خود سارا استعمال کر لینا. تو اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں ایسا کر بھی لوں گا، آپ کو بکری بیچ دوں گا، پیسے میں خود رکھ لوں گا، اور مالک سے بھی کہہ دوں گا کہ بھیڑیا لے گیا، اور اس مالک کو یقین بھی آ جائے گا کیونکہ ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن آگے جو اس نے بات کہی وہ بڑی مزیدار ہے. اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ یہ ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، یہ ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا بندہ نہیں جانتا اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں میں فین اللہ، اللہ کہاں گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اس جواب، اس والے جواب سے پہلے والے جواب سے بھی زیادہ خوشی اس جواب سے ہوئی. تو پہلے اس نے جواب دیا تھا نا کہ بکریاں امانت ہیں، میں کیسے آپ کو ان کا دودھ بھیج دوں. اس پہلے والے جواب سے بھی خوشی ہوئی تھی، مگر اس جواب سے اور زیادہ خوشی ہوئی. ایسی خوشی ہوئی کہ فرمایا اچھا بھائی تمہارے مالک کون ہیں، کن کے غلام ہوں؟ اس نے پتہ بتا دیا مدینہ منورہ میں. وہاں پہنچے فرمایا یہ مالک، یہ بھائی ہم یہ اس غلام کو خریدنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہدیہ لے لیجئے. فرمایا نہیں ہدیہ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی عزت تھی. فرمایا نہیں نہیں قیمت دوں گا. قیمت دے کر اس کو خریدا اور ریوڑ کو بھی خریدا، اور فرمایا اب پھر اس کے پاس آئے، فرمایا جا بھائی میں نے تجھے آزاد، یہ میں نے تجھے خرید لیا ہے، یہ ریوڑ بھی خرید لیا ہے، جا تجھے آزاد کیا، یہ بکریاں بھی تیری، تو آزاد ہے، یہ بکریاں بھی تیری. مومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حيث لا يحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کو اس کے لیے ہر تنگی سے باہر، دیکھیں غلامی سے نکال دیا اللہ نے، آزادی نصیب فرمائی، ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے مخرج ایگزٹ بنا، حضرت والا انگریزی میں بھی فرماتے تھے ایگزٹ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، باہر نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. غیر ایک نمبر ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایگزٹ بھی بنایا. ایگزٹ کیسا بنایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے صحابی اس کے لیے گئے، بھاگ دوڑ کیے، بھاؤ تاؤ کیا اور بات کی اور اس کو خریدا اور اس کو غلامی سے آزاد فرمایا. تو یہاں یہ ایگزٹ بن گیا، غلامی ایک عیب ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی نصیب فرمائی تقویٰ کی برکت سے. اس نے گناہ نہیں کیا، اپنے مالک کے مال میں خیانت نہیں کی. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کیا ہے کہ جہاں رزق دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تھوڑی دیر پہلے جس ریوڑ کو وہ ملازم بن کے چلا رہا تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد اس ریوڑ کا خود مالک ہو گیا. ڈھیر ساری بکریاں اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے اس کو عطا فرما دی. یہ ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کا فرمان حق اور سچ. اللہ تو یہ ہے علم یا علم بھی اللہ یا. اب بیٹے کی بات سنی آپ نے، بیٹے کی، اب باپ کی بات سناتا ہوں. بیٹے کے باپ کی بات، اب ان کے باپ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رات کو معمول کے مطابق وہ گشت فرماتے تھے، گشت فرما رہے، تھکن محسوس ہوئی تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. تو ایک گھر میں سے آواز آئی، ایک بوڑھی عورت کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، کل بازار لگے گا، تو دودھ میں پانی ملا دے. تو اس کی بیٹی نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کی آواز آئی حضرت عمر کے کانوں میں. وہ نوجوان لڑکی یہ کہہ رہی تھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین نے منع فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ مت کرو. اب اس بوڑھی کی دوبارہ آواز آئی، حضرت عمر سن رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے بوڑھی نے کہا امیر المومنین عمر کہاں، کون سا دیکھ رہے ہیں یہاں، وہ تو سو رہے ہوں گے. اس کو کیا پتا کہ حضرت عمر خود باتیں سن رہے ہیں. تو اس نے کہا، اس لڑکی، اب اس نوجوان لڑکی کی آواز آئی کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المومنین کے سامنے تو ان کی اطاعت کروں اور امیر المومنین جب نہ ہوں تو ان کی نافرمانی کروں. اور امیر المومنین سے کا ادب احترام کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ کا یہ استعزار اس کو حاصل تھا. ایک دو بزرگ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے، دونوں اللہ والے تھے، ان میں سے ایک چھوٹی عمر کے تھے اور ایک بڑی عمر کے تھے. کہیں پہ آرام کی ضرورت پیش آئی تو جو بڑی عمر کے بزرگ اللہ والے تھے، وہ چھوٹی عمر کے جو اللہ والے تھے ان کو پنکھا جلنے لگے. تو وہ جو چھوٹی عمر کے تھے وہ بھی اللہ والے، دونوں صاحب نسبت اللہ والے تھے. انہوں نے کہا حضرت حضرت رہنے دیجئے، مجھے شرم آ رہی ہے، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ یہ نہ کریں. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے چلنے دو، یہاں کون دیکھ رہا ہے. جب انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں کون دیکھ رہا ہے بھائی، جلنے دو، یہاں تو ہم دونوں اکیلے ہیں. فرمایا نہیں حضرت، جس اللہ کے لیے میں آپ کا احترام کرتا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جس اللہ کے لیے میں آپ کا ادب اور احترام کرتا ہوں وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ انہوں نے سنا. بڑی عمر کے جو بزرگ تھے جو پنکھا جل رہے تھے انہوں نے پنکھا رکھ دیا، تو اس لڑکی کی آواز آئی کہ میں امیر المومنین، میں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر المومنین کے سامنے ان کی اطاعت کروں، اور امیر المومنین جب نہ ہو تو میں ان کی نافرمانی کروں. حضرت عمر نے چپکے سے فرمایا، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام تھے، ان کے غلام تھے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نشان لگاؤ اس گھر پر. گھر پہ نشان لگایا، صبح کو فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پتہ کر کے آؤ یہ کون لوگ ہیں، کون سا قبیلہ ہے، اور یہ دونوں عورتیں کون ہیں، اور یہ لڑکی جو نوجوان ہے اس کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ بھی فرمایا. یہ ساری جو پتہ چلانے کے لیے، انٹیلیجنس کے لیے بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ انہوں نے رپورٹ آ کر دی، فرمایا کہ یہ دونوں ماں اور بیٹی ہیں، افسوس کہ ماں اللہ والی نہیں اور بیٹی اللہ والی، اور یہ بنو ہلال سے ان کا تعلق ہے، فلاں محلے میں یہ رہتے ہیں، دودھ کا ان کا کام ہے. فرمایا اچھا، پھر اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا ہاں بھائی ایک بہت پیارا رشتہ آیا ہے، تم کرو گے، تم میں سے کوئی تیار ہے؟ بیٹوں نے کہا حضرت ہماری تو سب کی شادیاں ہو چکی. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے چھوٹے بیٹے تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، عرض کیا میں تیار ہوں. فرمایا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ بات کرو رشتہ ڈالو. بات کی، انہوں نے جا کے نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بچی عطا فرمائی، اور اس بچی کے اندر اللہ نے دونوں ماں باپ، ماں کی بھی ماں تو تھی نیک اللہ والی، باپ بھی اللہ والے، حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے، دونوں کی صفات اللہ نے اس بچی میں منتقل فرمائی. وہ بچی بھی بڑی عجیب و غریب اللہ والی، نیک، بچپن سے ہی اس میں آثار نیکی کے واضح تھے، نمایاں تھے. اس کا نام رکھا گیا ام عاصم، بچی کا نام رکھا گیا ام عاصم. ان ام عاصم یہ جب بڑی ہوئی تو ان کی شادی ہوئی حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے بیٹے تھے حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کی شادی ہوئی ام عاصم کی. تو بیٹا پیدا ہوا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو بالاتفاق اس امت کے سب سے پہلے مجدد تھے. ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے، دیکھیں انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا لیکن مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا، یاد رکھیے گا، مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا اور مجدد آتے رہیں گے، اور مجدد کا مقام تو مجدد کا ہی ہوگا، لیکن اگر اس وقت اللہ تعالیٰ مجدد کی جگہ کسی نبی کو بھیجتے اور وہ نبی جو باتیں نبی کرتا وہی باتیں اللہ مجدد سے کہلواتے ہیں. بالفرض حضرت عمر کی، عمر ابن عبدالعزیز کی جگہ کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے اللہ نے وہ باتیں کروائیں اور وہ باتیں کہلوائیں جو انبیاء والے اعمال تھے، جو انبیاء والی باتیں تھیں. بس فرق اتنا ہے کہ وہ نبی تھے یا نبی نہیں. تو بھائی یہ ہے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے اور بہت پر اثر شعر ہے، اگر کوئی اسی کو پڑھ لے گناہ کے تقاضے کے وقت تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ جب تجھ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ جب تجھ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اس وقت بھی تو اللہ ساتھ ہوتے ہیں. اللہ فرما رہے وہ ماں کو مہینہ ماں کم تم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے. تو بس بھائی یہ آیت ہی کافی ہے ہماری ہم گناہوں سے بچنے کے لیے اور اللہ والا بننے کے لیے. بالآخر اللہ والے ہم بن جائیں گے اگر اس آیت کو ہی ہم سوچ لیں. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا یہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس آیت کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان جم جائے گا. آتے آتے آئے گا ان کا خیال, آتے آتے آئے گا ان کا خیال, جاتے جاتے بے خیالی جائے گی, جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. ہم کوشش تو کریں, لگے رہیں کرتے رہیں مراقبہ, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. آتے آتے آئے گا ان, پھر آتے آتے ان کا خیال آنے لگے گا. پہلے آپ لائیے تو صحیح. آتے آتے آئے گا ان کا خیال, جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. کتنا پیارا شعر ہے خواجہ صاحب. بس بھائی ان کا خیال جمائیے تو صحیح, لائیے تو صحیح, مگر جس کو بلانا دل میں انہیں وہ شیخ کی محفل میں آئے. یہ انجمن دل ہے کامل, دل جس میں سجائے جاتے ہیں. سو بات کی ایک بات یہی ہے کہ درجہ احسان, اس کو کہتے ہیں درجہ احسان. ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کہا آ کر کہ حضرت وہ جو آپ نے بیان فرمایا تھا درجہ احسان, ان تعبد اللہ کانک تراہ, کیا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو یا دوسرے لفظوں میں زندگی ایسے گزارو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا تم یہ نہ سوچ سکو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یہ سمجھ لو. تو اس نے کہا حضرت وہ مجھے بھی درجہ احسان حاصل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بھائی بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ خالی مسجد میں حاصل ہوا ہے یا ہر جگہ بازار میں, ہوائی جہاز میں, ایئرپورٹ پر, بس اسٹاپ پہ اور سب جگہ حاصل ہے. کہ نہیں 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 حضرت, اور جگہوں پہ حاصل نہیں ہے, خالی مسجد میں حاصل ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. خالی یہ مسجد میں کیفیت ہوتی ہے, بازار میں اور ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا نہیں بھائی اس کو احسان نہیں کہتے. احسان تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ پر ہوں, آپ بس اسٹاپ پر ہوں, آپ کتنے گندے ماحول میں ہوں, آپ کو یہ استعدار حاصل ہو جائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ گھر میں ہوں, دیکھیں گھر کے اندر رہتے ہوئے اہل جہنم اور اہل جنت کی دو ممتاز چیزیں الگ الگ بیان فرمائی, دونوں مختلف مقامات پر. اہل جہنم کے بارے میں فرمایا انہو کان فی آلی مسرورا, یہ اپنے گھر بار میں بہت خوش تھا, اپنے گھر والوں نے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کون سا اللہ کا حکم ٹوٹے, کوئی اللہ کی نافرمانی ہو, کوئی پرواہ, بس خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے احکامات کو توڑتے ہوئے, اپنی نفس کی خواہشات پہ چلتے ہوئے. انہو کان فی آلی مسرورا, ایک تو یہ آئے تھے. دوسری اہل جنت ان کا کیا مقام, وہ جب اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے وہ کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, ہم اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی ڈرتے رہتے تھے اللہ کی کوئی اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, اللہ کی کوئی ہم سے نافرمانی نہ ہو جائے. انا کنا قبل, یعنی قبل اس سے پہلے, یہاں آنے سے پہلے دنیا کے اندر ہم اپنے گھر میں ڈرتے رہتے تھے. انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, یہ دو الگ الگ آیتیں ہیں, ایک اہل جنت کے بارے میں, ایک اہل جہنم, وہ بالکل بے پرواہ اور یہ ڈر رہے ہیں, فکر ہے. ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے, مانگنے والا محروم نہیں رہتا. مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ, ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے, مانگنے والا محروم نہیں رہتا. جو ڈرا اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. بس بھائی اللہ تعالیٰ وقت ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دھیان نصیب فرمائے اور اپنا استحضار نصیب فرمائے. درجہ احسان اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دیں کہ وہ جو ان مع الذین تقوا والذین هم محسنون, کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی والے ہیں, والذین هم محسنون, اور درجہ احسان کو پہنچے ہوئے ہیں, یعنی ہر وقت ان کو یہ استحضار رہتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یا اور جو بڑے درجے کے احسان والے ہیں ان کو یہ استحضار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو یہ درجہ احسان یہ ایسے حاصل نہیں ہوتا, اس کے لیے تو اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں, ایسے حاصل نہیں ہوتا. ان کو اطلاع اور اتباع, ان کی تعلیمات پر عمل, تب کہیں جا کے یہ درجہ احسان حاصل ہوتا ہے. واللہ یحب المحسنین, درجہ احسان والوں کو اللہ تعالیٰ, جو احسان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتے ہیں. والذین هم محسنون, اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، بس ان کے ساتھ لگ جائیے تو آپ بھی اللہ کے ساتھ ہو گئے، وجہ سے اللہ کا ساتھ آپ کو بھی نصیب ہو جائے گا، جن کے ساتھ اللہ ہے آپ ان کے ساتھ ہو جائیے. کیوں بھائی، کتنے پیاری بات ہے. ان اللہ کا صاف اعلان ہے، میں تقوی والوں کے ساتھ ہوں، جملہ اسمیہ کے ساتھ فرمایا، چودہویں پارے کی آخری آیت ہے یہ، اس سے آگے پندرہواں پارا شروع ہو جاتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہیں جو تقوی والے ہیں، والذین هم محسنون، اور ان کے ساتھ ہیں جو درجہ احسان کو پہنچے ہوئے ہیں. آپ کسی متقی اللہ والے کو تلاش کر لیجئے، اللہ فرما رہے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں، آپ اللہ والے کے ساتھ ہو گئے، اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.